الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا اشد حبا لله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت سے ایمان والے شدید محبت کرتے ہیں. اللہ تعالی نے انسان کو جو دل عطا فرمایا یہ محبت کا مقام ہے. یہ دل اللہ تعالی کا گھر ہے جو کہ اللہ تعالی نے عاریتاً انسان کو دیا ہے. انسان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی اس کے دل کے اندر آ جائے. انسان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی اس کے دل کے اندر آ جائے, دل کے اندر سما جائے, بلکہ دل کے اوپر چھا جائے. ایک راہب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے مذہب کے اندر کون سی بات سب سے زیادہ آپ نے ٹھوس اور پکی پائی؟ تو اس راہب نے جواب دیا, ما نجدو شیئن فی کتبنا, کہ ہم نے نہیں پائی کوئی بھی چیز اپنی کتابوں کے اندر اقوا من, اس چیز سے زیادہ قوی اور ٹھوس اور پکی, ان تجعل محبتک وقوتک کلھا فی محبت الخالق, کہ تو اپنی محبت کو اور اپنی قوت کو خالق کی محبت کو حاصل کرنے کے اندر لگا دے. یعنی راہب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر اس سے زیادہ قوی اور ٹھوس بات اور کوئی نہیں پائی کہ تو اپنی محبت کو اور اپنی قوتوں کو اللہ تعالی کی محبت کو حاصل کرنے کے اندر لگا دے. ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں ایک دعا سکھائی جس میں فرمایا کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک, کہ اے اللہ میرے دل میں آنے والے تمام خیالات کو اپنی خشیت والے خیالات بنا دے اور اپنے ذکر والے خیالات بنا دے. واجعل ہمتی و ہوایا فی ما تحب و ترضا, اور میری ہمت کو اور میری خواہشات کو وہ بنا دے جس کے اندر تیری محبت ہو اور تیری رضا پوشیدہ ہو. تو یہ دعا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی. یہ دعا ہمارے بہت سارے مسئلوں کا حل ہے. آج بہت سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر عجیب عجیب خیالات آتے رہتے ہیں, وسوسے آتے رہتے ہیں. بہت ساری خواتین اس بات کی شکایت کرتی ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر پرانے خیالات ہر وقت سمائے رہتے ہیں. میرے ساتھ اس نے اس وقت میں یہ کیا تھا, میرے ساتھ اس نے یہ زیادتی کری تھی, میرے خلاف اس نے یہ دشمنی والا فعل کیا تھا. ہر وقت کہتی ہیں کہ میرے ذہن کے اوپر یہی سوالات, یہی خیالات سوار رہتے ہیں. تو ان کے لیے سب سے بہترین حل یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی سے ٹوٹ کر مانگیں کہ اے اللہ میرے دل کے وساوس کو خشیتک و ذکرک, اپنی خشیت والے بنا دے اور اپنے ذکر والے بنا دے. مجھے تیرا ہی دھیان رہے ہر وقت, مجھے تیرا ہی ہر وقت لحاظ رہے, تیرا ہی شوق رہے. واجعل ہمتی و ہوایا, اور میری ہمتوں کو اور میری خواہشات کو ایسا بنا دے کہ میں ان کو تیری رضا حاصل کرنے میں اور تیری محبت کو حاصل کرنے کے اندر خرچ کر دوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو پہنچتے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدینہ والوں کو ایک خطبہ فرمایا, اور اس خطبے کے اندر سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ پیغام دیا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب سے بہترین کلام یہی ہے، اور وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ شغف عطا فرما دیا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی ہدایت عطا فرما دی. تو اس سے زیادہ بہترین کلام اور کوئی کلام نہیں. یعنی ہم بات چیت کیا کریں تو ہم قرآن سے بات چیت کیا کریں، قرآن ہمارا کلام بن جائے. ہمیں سب سے زیادہ شوق اور سب سے زیادہ جو محبت ہو جائے وہ اس کلام کے ساتھ ہو جائے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب من احب اللہ، کہ تم محبت کرو اس سے جو کہ اللہ سے محبت کرتا ہے. احب، اے لوگوں تم سب کے سب محبت کرو اس سے جو کہ اللہ سے محبت کرتا ہے. وہ احب اللہ من کل قلوبکم، اور تم سب کے سب اللہ تعالی سے محبت کرو اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنے مکمل دل کے ساتھ. دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، دل کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے کہ ایک ٹکڑا کہیں گرا دوسرا ٹکڑا کہیں گرا، دل کا ایک ٹکڑا کسی کے پاس دوسرا ٹکڑا کسی کے پاس. دل ایک ہی ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. تو باقاعدہ فرمایا حکم کے سیرے کے اندر کہ احب اللہ من کل قلوبکم، اپنے پورے کے پورے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. ہمارے حضرت شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی کے شیخ حضرت مرشد عالم رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ دلوں کا بیوپاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ٹریڈ ہے، اللہ تعالیٰ کا لین دین جو ہے وہ انسانوں کے دلوں میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کا بیوپاری ہے، یہ بندے سے اس کا دل چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت کر دیں، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم سے جنت کا وعدہ فرما لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا پورا دل چاہتا ہے. جب انسان اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا ہر فعل جو ہے، اوڑھنا بچھونا، سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے. اور یہی دراصل اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. ایسے شخص کو پھر اللہ کی معیت کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بات تو ہر ایمان والے کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے. یہ بات کس کو نہیں معلوم، ہر ایک یہ بات جانتا ہے. لیکن اس بات کا استحضار ہو جانا، شعور کے اندر انسان کے اس بات کا داخل ہو جانا، ہر وقت اس بات کی فکر لگ جانا، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا استحضار نصیب ہو جانا. تو جو شخص اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معیت کا استحضار بھی نصیب فرما دیتے ہیں. ایک بزرگ نے پنجابی زبان کے اندر کیا عجیب شعر لکھے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر. کوئی اتنے مشکل نہیں ہے، جن کو پنجابی نہیں بھی آتی اور اس حاجز کو بھی نہیں آتی، لیکن ان کو سمجھ لینا آسان ہے. اس وجہ سے نشار کو آپ کے سامنے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا سے سمجھ میں آتی ہے. فرماتے ہیں میرا عشق بھی توں، میرا یار بھی توں، میرا عشق بھی تو ہی ہے اور میرا دوست بھی تو ہی ہے، میرا دین بھی توں، ایمان بھی توں، میرا جسم بھی توں، میرا روح بھی توں، میرا قلب بھی توں، جند جان بھی توں، میرا دل، میری جان، میرا جسم، میری روح، سب کچھ اے اللہ تو ہی تو ہے. میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، مصحف، قرآن بھی توں، پورا کا پورا میرا دین تیرے ہی لیے ہے، اور دین کے اندر جو کچھ ہے یہ سب تیرا ہی ہے، یہ سب تیرے لیے ہے. میرے فرض، فریضے، حج، زکاتاں، صوم، صلات، اذان بھی توں، میرا ذکر بھی توں، میرا فکر بھی توں، میرا ذوق بھی توں، وجدان بھی توں، میری آس، امیدے، امید تے کھٹیاں وٹیاں، میرا تکیاں، مان، تران بھی توں، میرا دھرم بھی توں، میرا بھرم بھی توں، میرا شرم بھی توں، میرا شان بھی توں، میری عزت بھی تجھی سے ہے اور مجھے جو شرمندگی ہوتی ہے وہ بھی تجھی سے ہوتی ہے اللہ، میرا دکھ سکھ روون کھلن بھی توں، میرا درد بھی توں درمان بھی توں، میرا خوشیاں دا اسباب بھی توں، میرے سوالاں دا سامان بھی توں، میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی توں، میرا بخت تے نام نشان بھی توں، میری مہندی کجل مساگ بھی توں، میری سرخی بیڑا پان بھی توں. یعنی اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا. ہر چیز میں اللہ ہی نظر آتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پوائنٹ کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی میت کا استحضار. اور یہ چیز صحابہ کرام کی زندگی کے اندر موجود تھی. ایک صحابی تھے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کا نام تھا سالم. تو ان کا نام مشہور ہی ہو گیا ہے، سالم مولا ابو حذیفہ. تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور اپنی بہن کی شادی ان سے کر دی. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھے، تو قریش کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بہت ناراض ہوئے کہ تم نے ایک غلام کے ساتھ ایک قریشی عورت کی شادی کر دی. تو ہمارے دین کے اندر بھی یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، کف کا کانسیپٹ، کہ جو شادی کرنی چاہیے تو وہ اپنے کف کے اندر کرنی چاہیے، اور اگر کف کے اندر شادی نہ ہو تو ایکسپشنل کیسز کے اندر اگر کسی بڑے کے مشورے سے ہو رہی ہو، کسی بڑے کے حکم سے ہو رہی ہو جو کہ معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کف سے باہر شادی کرنے کے اندر پھر مسئلے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. تو قریش کو اس بات کے اوپر کافی پریشانی ہوئی کہ ایک غلام کے ساتھ تم نے قریشی عورت کی شادی کیسے کر دی. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جس کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کیا ہے نا، یہ میری بہن سے زیادہ افضل ہے. تو اس کے اوپر ان کو اور غصہ آیا، یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ قریشی عورت سے جو ہے وہ یہ غلام افضل ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، یقول من اراد ان ينظر الى رجل، کہ جو یہ چاہے کہ کسی ایسے مرد کی طرف دیکھے، یحب اللہ علی بکل قلبہ، جو اللہ تعالی سے اپنے پورے قلب کے ساتھ محبت کرتا ہے، فلینظر الى سالم، تو وہ سالم مولا ابو حذیفہ کو دیکھے. تو صحابہ کرام اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دیا کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. تو مشائخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کی کچھ صفات ہوتی ہیں. یہ کیسے پتہ لگے کہ جی اس بندے کے اندر اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو کسی نے حضرت جنید رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، جنید بغدادی، کہ ما ہی صفات من یحب اللہ، کہ جو اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے اس کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہوا عبد، کہ وہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے، زاہد عن نفسہ، کہ وہ اپنے آپ سے علیحدہ ہو چکا ہوتا ہے، اپنے نفس کو ہی وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے، متصل بربہ ہی، لیکن وہ اپنے رب کے ساتھ جڑ چکا ہوتا ہے، اپنے آپ سے الگ اور اپنے رب سے جڑ چکا ہوتا ہے. ان تکلم فعن اللہ، جب وہ کلام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے کلام کرتا ہے. ان سکتا فما اللہ، اور جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی ماہیت میں ہوتا ہے، اللہ تعالی کے خیال میں گم ہوتا ہے. ان تحرک فبامر اللہ، جب وہ حرکت کرتا ہے، جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے محنت کر رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کی کوششوں کو صرف کر رہا ہوتا ہے. وَإِن نَطَقَ فَبِاللَّهِ، اور جب وہ اپنی زبان کھولتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی معیت میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھولتا ہے، یعنی وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالتا کہ اس کا رب سے ناراض ہو جائے. تو یہ صفات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کی. یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اندازہ کرنا چاہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کس قدر محبت ہے، تو اس کے لیے چار مواقع فرمائے، کہ ان چار مواقع کے اوپر نظر کریں، چار چیزوں پر نظر کریں. تظہر حقیقت المحبت فی مواطنی اربعۃ، کہ وہ محبت کی حقیقت کو دیکھے گا چار مواطن کے اندر، چار مقامات کے اندر. پہلا مقام وہ یہ دیکھے کہ جس وقت وہ سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اس وقت اس کے خیالات کے اوپر کیا چیز غالب ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے تمام مشاغل سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بس اب نیند کی آغوش میں جانے والا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے خیالات کے اوپر وہی غالب ہوتا ہے جس کی محبت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے. تو سونے کے وقت وہ دیکھے کہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے بعد اپنی نیند کے آغوش میں جاتا ہے یا بھول کر کے غفلت کے ساتھ سو جاتا ہے. تو پہلا موقع سونے کے وقت دیکھے. دوسرا موقع کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، کیونکہ اس وقت وہی چیز بندے کو یاد آتی ہے جس کی اس کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ہم کسی پریشانی کے اندر یا اپنے دفتر کا کوئی کام ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اگر سو جائیں تو اڑتے کے ساتھ ہی پہلا خیال ہمیں اسی ایشو کے بارے میں آتا ہے، فوراً ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہے. تو اڑتے وقت فوراً اس چیز کا خیال آتا ہے جس کی محبت دل کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. سونے کی بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھیں، اٹھنے کی بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، اور ان سب دعاؤں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. تو دوسرا موقع جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے، اور تیسرا موقع عند دخولہ فی الصلاۃ کہ جب وہ نماز کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت دیکھے کہ کیا اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا دھیان ہے یا غفلت کے ساتھ نماز میں داخل ہو گیا. اور چوتھا مقام کہ جس کے اندر اس کو اللہ یاد آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے، اور اگر نہیں اس کو اللہ کے بجائے اللہ کے بندے یاد آتے ہیں. وہ مقام ہے عند الشدائد والأحوال کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی احوال آتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہیں، ایسے موقع کے اوپر ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی، میرے اس رشتہ دار نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے پڑوسی نے یہ کر دیا، یا میرے باس نے یہ کر دیا، یا میرے کسی ملک کے سیاستدان یا حکومت والے نے یہ کر دیا، اس وجہ سے ساری کی ساری مصیبت آتی ہے. اور دوسری چیز کیا آتی ہے کہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اب مجھے کس کو فون کرنا چاہیے، میرا کون سا والا ایسا واقف کار ہے کہ جس سے کہ مجھے ابھی رابطہ کرنا ہے تاکہ میں اس مصیبت سے نکلوں. یہی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی، ان کے ذہن میں مخلوق نہیں آتی، ان کے ذہن میں خالق آتا ہے، ان کے دل میں خالق سمایا ہوا ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اوپر خالق چھایا ہوا ہوتا ہے. اسی وجہ سے مصیبت کے وقت، احوال کے وقت ان کو اللہ رب العزت ہی یاد آتا ہے. تو ان چار موقعوں کے اوپر ہم نظر کریں، جب ہم سوتے ہیں، جب ہم جاگتے ہیں، جب ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں، اور جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آ رہی ہوتی ہے. کیا ہمیں اس وقت اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے یا ہمیں دوسروں کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں؟ ایک صحابیہ کا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہی ہوگا کہ غزوہ احد کے موقع کے اوپر غالباً جب مسلمانوں میں بہت افراتفری پھیل گئی تھی، اور یہاں تک افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے، تو ایک صحابیہ غلبہ حال کے اندر میدان جنگ میں پہنچ گئیں، اور وہ لوگوں سے پوچھنا شروع ہو گئی ما بالا محمد، کیا حال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو کسی نے اس کو کہا کہ تمہارے باپ کسی جگہ پر شہید ہو کے پڑے ہوئے ہیں. اس نے اس طرف کان نہیں دھرا بلکہ ما بالا محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کسی اور نے جواب دیا کہ تمہارا بھائی وہاں پر شہید ہوا پڑا ہے. اس نے کہا، اس طرف دھیان نہیں دیا، پھر ما بالا محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اور جب اس کو بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کا سرا پکڑ کر کے فرمایا ما ابالی اذا سلمتا، مجھے پرواہ نہیں ہے جب تک آپ سلامت ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکا من ہلاکا، مر جائے جو مر جائے، ہلاکا من ہلاکا، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میرا باپ مر گیا یا میرا بھائی مر گیا. پھر کچھ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کل مصیبت یسیرت بعد جلل، کہ ہر مصیبت آسان ہو جاتی ہے جب تک آپ ٹھیک ہیں. تو جس کو محبت ہوتی ہے نا, پھر مصیبت کے وقت اس کو اپنا محبوب یاد آ رہا ہوتا ہے, اس کو دوسری چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. پھر فرمایا کہ جو محبین ہوتے ہیں ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں, وصف ان کے اندر کیا ہوتی ہیں, کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. پہلے تو ہم نے سنا کہ ان کے ایکشنز کیا ہوتے ہیں, ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والوں, یرتد منکم عن دینہ, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا, مرتد ہو جائے گا, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے کر کے آئیں گے, یحبہم ویحبونہ, کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے. تو محبت کرنے والی یہ قوم اللہ تعالیٰ لے کر کے آ جائیں گے. پھر فرمایا, اذلتن علی المؤمنین, یہ مومنین کے اوپر بہت نرم ہوں گے, بہت آسان ہوں گے مومنین کے ساتھ, یعنی جو پہلے سے ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, ان کے ساتھ ان کا معاملہ بہت مشفقانہ ہوگا. اعزتن علی الکافرین, اور جو نہ ماننے والے ہوں گے, کافر ہوں گے, ان کے ساتھ یہ عزت کے ساتھ رہیں گے, ان کا ایک رعب ہوگا کافروں کے اوپر. یجاہدون فی سبیل اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, اور یہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھائیں گے, ان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ کون ان کو مولوی کہہ رہا ہے, ملا کہہ رہا ہے, اور دقیانوسی کہہ رہا ہے, یا بیکورڈ کہہ رہا ہے, یا جاہل کہہ رہا ہے, وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے. ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی غالب ہوگی کہ وہ اللہ کی محبت میں ڈوب کے ساری کی ساری سنتوں کو اپنائیں گے, چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے. ولا یخافون لومۃ لائم, ملامت کرنے والے کی ملامت کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی. ایک اور جگہ پر مشائخ نے فرمایا کہ علامت حب اللہ, کہ اللہ تعالی کی محبت کی علامت کیا ہے, حب القرآنی, کہ قرآن کے ساتھ اللہ سے محبت کرنے والے کو محبت ہوتی ہے. من احب محبوبا, جو بھی محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے, احب کلامہ, اس کو اپنے محبوب کا کلام پسند آتا ہے, اچھا لگتا ہے, اس کو اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہی محبت نہیں, یا اللہ کے کلام کی معیت کے اندر اس کے لیے چند لمحات گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, تو ایسے شخص کو کہاں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو سکتی ہے. تو یہ ایک علامت ہے جس سے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارا قرآن پڑھنے کا گھنٹوں جی چاہتا ہے کہ نہیں, اور جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کو اٹھانے کا رکھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا. اگر وقت ہوتا تو ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہی رہتے کرتے ہی رہتے. اللہ کی قسم, اللہ سے محبت کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے. پھر فرمایا, علامت حب الرسولی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کیا علامت ہے, حب السنتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں سے محبت ہوتی ہے, ظاہری سنتوں سے بھی, باطنی سنتوں سے بھی, اخلاق نبوی سے بھی, اور کیفیات نبوی سے بھی. وہ ہر سنت سے محبت کرتا ہے, اگرچہ کہ اپنا نہ پا رہا ہو, لیکن محبت اس کو سنتی سے ہوتی ہے. جب بھی وہ جب سنت والوں کو دیکھتا ہے تو ان کی طرف اس کا دل کھینچتا ہے. پھر ایسا شخص دینداروں کو پسند کرتا ہے, کیونکہ کم از کم ظاہری سنت تو نظر آ رہی ہے نا, اور اگر اس کو نہیں بھی معلوم, نہیں بھی نظر آ رہا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی جائے. وکذالک, اور اسی طریقے سے, محبت ذکری ہی سبحانہ و تعالی, اس کو اللہ تعالی کے ذکر سے بھی محبت ہوتی ہے, اللہ تعالی کی یاد سے محبت ہوتی ہے. اس کو مار باندھ کر کے بٹھانا نہیں پڑتا کہ جی آپ اپنے آپ کو زبردستی کر کے 5 منٹ کے مراقبے کے لیے بٹھائیں, 15 منٹ کے مراقبے کے لیے اپنے آپ کو زور دے کر کے بٹھائیں, ایسا نہیں کرنا پڑتا. تو اس کو اللہ تعالی کے اپنے محبوب کے ذکر سے محبت ہوتی ہے. وَمِنْ عَلَامَتِ مَحَبَّتِهِ، اور یہ محبت کے علامتوں میں سے ہے، فَإِنَّ الْمُحِبَّ، کہ بے شک محبت کرنے والا، لا يَشْبَعُ مِنْ ذِكْرِ مَحْبُوبِهِ، اس کا دل کبھی بھی اپنے محبوب کے ذکر سے بھرتا نہیں ہے. تو پھر وہ یہ شخص کہتا ہے کہ یا تیرا تذکرہ کرے کوئی شخص، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنے میں، گپے لگانے میں اس کو کراہیت محسوس ہوتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ کب یہ محفل برخاست ہو، کہ جس کے اندر وہی دنیا کے تذکرے، وہی اس وقت یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں بازار میں کیا ہو رہا ہے، اس دکان پہ کیا چیز مل رہی ہے، اس جوڑے کا کیا کلر ہے، وہ نیل پالش کیسی تھی اور یہ وہ کیا تھا، اس کو ان چیزوں سے الجھن ہونی شروع ہو جاتی ہے. ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. اب چند چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے کہ محبت کرنے والے کو خوف بھی آ رہا ہوتا ہے. وللمحبی مخاوفن، کہ محبت کرنے والے کے لیے کچھ خوف کرنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ چار ہوتی ہیں. نمبر ون، خوف الاعراض، اعراض کا خوف، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا عمل کر دوں کہ میرا پروردگار مجھ سے اعراض کرنے لگے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں کسی کے ساتھ اگر کچھ الجھن ہوتی ہے، کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی، تو پھر ہم اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو سب سے پہلا خوف، پہلے درجے کا خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اوائڈ کرنا نہ شروع ہو جائیں. یعنی اس کا مطلب کیا کہ پہلے تہجد کی توفیق ہوتی تھی، اب اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اٹھنے نہیں دیتے. پہلے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ہوتی تھی، اب جماعت کے اندر جانے کی توفیق نہیں ہوتی، نماز قضا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سب جو ہے وہ اعراض کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نا اس کو اوائڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کے اندر زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو اپنے محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسے وقتوں کے اندر اٹھا دیتے ہیں اور اس کو میٹھی نیند سلا دی جاتی ہے. تو خوف الاعراضی، کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ اعراض کرنا نہ شروع ہو جائیں. دوسرے درجے کا، یعنی اس سے زیادہ جو سیریس خوف ہوتا ہے اس کو، وہ ہوتا ہے خوف الحجابی، حجاب کا خوف، کہ کہیں میرے اور میرے پروردگار کے درمیان کوئی رکاوٹ ہی پرماننٹلی پیدا نہ ہو جائے، کوئی حجاب نہ کھڑا کر دیا جائے. اس حجاب کے اللہ والوں کو بڑی پرواہ ہوتی ہے، بڑی فکر ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو تلاوت فرما رہے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تلاوت فرما رہے تھے، اور کرتے کرتے جب وہ اس آیت کے اوپر پہنچے، کلا انہم اربہم یوم اذل لمحجوبون، کہ سن لو کہ بے شک وہ لوگ اس دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے. تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، امہات المومنین میں سے ہیں، اور ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما تھے. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے محسوس کیے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ ما یبکا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حفظہ، تم نے سنا نہیں کہ تمہارے بھائی نے کس آیت کی تلاوت کی؟ کہ اس دن کافر لوگ اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہوں گے، یہ رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی ان کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پائیں گے. اب یہاں پر مفسرین نے ایک عجیب نقطہ کھولا کہ بھئی کافر جو ہیں، یہ تو ہوتے ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو، اگر آپ اس کو روک دیں اللہ تعالیٰ کی دیدار سے، تو اس کے لیے کون سی سزا ہوئی؟ جیسے کوئی شخص کسی ملک میں نہ جانا چاہتا ہو، تو اس ملک والے لوگ اگر اس کو کہیں کہ ہم اپنے ملک کا تمہیں ویزا نہیں دیں گے، تو یہی کہے گا نا کہ بھائی مجھے تمہارے ملک میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم ویزا دو یا نہ دو، ہو کیئرز. تو جس کو کہ شوق ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا تو اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان اگر حجاب آ گیا تو کیا پرواہ؟ تو جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا بیج رکھا ہے، ہر بندے کے، ہر انسان کے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ کافر ہو، ایمان والا اس بیج کو پانی دیتا ہے، اچھے ماحول میں لے کر کے آتا ہے، اس وجہ سے اس بیج کے اندر سے پھر اسلام کا پودا نکل آتا ہے، اور کافر جو ہے وہ اس بیج کو چھپا دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، اس کو پانی نہیں دیتا، اس کو سورج کی توانائی یعنی ہدایت اس کو پہنچنے نہیں دیتا، اس وجہ سے اس کا بیج جو ہے وہ توانا درخت نہیں بن پاتا، لیکن محبت کا بیج اس کے دل کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے دراصل اس کو صدا ملے گی۔ جیسے پچھلے دنوں کسی سے بات ہو رہی تھی کہ کافروں کو عذاب دیا جائے گا، ہر کافر کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اب یہ ایک عقیدے کا بھی سوال ہے جو کہ آج کے دور کے اندر شیطان بہت سارے لوگوں کو اس سے کنفیوز کرتا ہے، ان کا ایمان خراب کر دیتا ہے کہ بھئی کافروں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا، ہر کافر کو تو اسلام کا نہیں پتا، ہر کافر کو تو مسلمانوں نے جا کر کے دین کی دعوت نہیں دی، تو ان کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ کیونکہ اصول تو یہ ہے کہ لا علمی کے اندر اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے اوپر سزا نہیں ہوتی، تو اگر ان کو علم ہی نہیں ہے تو ان کو کس بات کی سزا دی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ علم دیے بغیر کسی کو بھی سزا نہیں دیتے۔ تو ان دونوں اصولوں کو جب آپ جمع کریں کہ ہر کافر جہنم میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ بغیر علم کے کسی کو سزا نہیں دیتے، تو نتیجتاً یہی چیز سامنے آتی ہے، اور دوسری دلائل سے اس بات کی توثیق بھی ہوتی ہے، ہر کافر کو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ہر کافر کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید فطرتاً پیدا کری ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا بیج ہر کافر کے دل کے اندر رکھا ہے، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے ضد اور عناد اور اپنے تکبر کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے، ورنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، اس دور کے جو کافر ہوتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے، اور اس دور کے بھی جو کافر ہیں وہ اگر دین اسلام کی تفصیلات ان کو نہیں پتا، لیکن اللہ کی وحدانیت کا تصور اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اور وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کیا کرتے ہیں اللہ کو تو معلوم ہے نا، اور عذاب ہم نے تو نہیں دینا، اللہ نے دینا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اپنے اس علم کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو کافروں کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے، قیامت کے دن وہ بھی اللہ کا دیدار کرنا چاہیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہیں گے، لیکن ان کے اور اللہ کے درمیان حجاب بنا دیا جائے گا، اس حجاب کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ تو مومن کو بھی خوف الحجاب ہوتا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان بھی حجاب کھڑا نہ کر دیا جائے، تو یہ دوسرا خوف ہوتا ہے۔ تیسرا خوف، خوف البعد، بعد دشمنی، دوری کا خوف۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ اور دوسرے بندے کے درمیان بہت قربت ہے لیکن بیچ میں ایک آڑ کھڑی ہو گئی، اب آپ ادھر دیکھ نہیں سکتے، اب آپ ادھر کی آواز سن نہیں سکتے۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ بہت دور کر دیا اور آپ کو بہت دور کر دیا، اس کو کہتے ہیں بود، اور اس بود کا خوف جو ہے وہ خوف الحجاب سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ ہود کے بارے میں فرمایا، شیبتنی ہودن، کہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ وہ کون سی ایسی چیز تھی سورہ ہود کے اندر کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک سفید ہو گئے؟ کیونکہ یہی ہوا تھا نا کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، غالباً اما عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں یا کوئی اور صحابیہ یا صحابی تھے، پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بالوں میں سے یہ سفید بال کیسا؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہودن، کہ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو سورہ ہود کے بارے میں فرمایا کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا؟ وہ یہ آیت تھی جس کا مضمون جو ہے وہ سورہ ہود میں بار بار آتا ہے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے الا بعدا لمدینہ، کہ کان کھول کر کے سن لو کہ اہل مدین کو، شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو دور کر دیا گیا، بود کر دیا گیا اس کو، بعید کر دیا گیا اس کو، کما بعدت سمود، جیسے کہ قوم سمود بھی دور کر دی گئی۔ تو یہ جو دوری کی بار بار باتیں آئیں نا اس میں سورہ ہود کے اندر، اس دوری کی، اللہ تعالی سے دوری کی بار بار کی باتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا، اتنا غمگین کر دیا کہ بال مبارک سفید ہو گئے۔ اور چوتھا خوف، سب سے بڑا خوف، خوف الاستبدال، تبدیل کر دیے جانے کا خوف، کہ کہیں اللہ تعالی ہمیں ریجیکٹ کر کے، ہم سے اعراض کر کے، ہمارے اور اپنے درمیان حجاب پیدا کر کے اور ہمیں دور کرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کسی دوسرے سے ریپلیس کر دے، کوئی دوسرا اللہ کا محبوب بن جائے اور ہم ایسے بغض یافتہ ہو جائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کو ہماری پرواہ ہی نہ ہو۔ بھئی جب آپ کو کسی سے محبت ہو پھر وہ آپ کے ساتھ برائی والا معاملہ کرے تو آپ کو اس کا خیال رہتا ہے نا، رہ رہ کر کے اس کا خیال اٹھتا ہے، لیکن جب کوئی اور محبت کرنے والا آ جائے، کوئی آ کر کے اس کو ریپلیس کر لے، اب تو اس کا خیال بھی نہیں آتا، اب تو وہ اتنا دور ہو گیا کہ محبوب کو جو ہے وہ اس کا خیال ہی نہیں آ رہا۔ یہ سب سے زیادہ بری چیز ہوتی ہے، تو خوف الاستبدال یہ سب سے بڑے درجے کا خوف، کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں کسی اور سے ریپلیس نہ کر دے۔ جیسے کہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر کے آ جائے گا جو کہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ تم ہوگے تو دین کا کام ہوگا، تم نہیں ہوگے تو دین کا کام نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو ریپلیس کر دیں گے، کسی اور کو کھڑا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نئی مخلوق کو پیدا کر دیں گے، نئے انسانوں کو پیدا کر دیں گے، یا کسی کافر قوم کو مسلمان ہونے کی توفیق دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خوف الاستبدال یہ سب سے بڑے درجے کا مومن کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھے تبدیل ہی نہ کر دیا جائے، ریپلیس نہ کر دیا جائے، پھر تو میرے محبوب کو میرا خیال ہی بالکل نہیں آئے گا، دوسرے محبت کرنے والے جو آ گئے۔ جبھی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے، سوکن کہیں نہ آ جائے، اگر سوکن آ گئی تو میرا تو پھر پتہ ہی صاف ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، اسی کو خوف الاستبدال کہتے ہیں۔ تو یہ ولایت، یہ محبت اللہ تعالی کی، یہ ہمیں تہجد کے وقت میں اللہ تعالی سے اٹھ کے مانگنی چاہیے۔ یہ تہجد کا وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کی دوستی نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کو تہجد کی عادت نصیب نہ ہو جائے۔ تو ہمیں تہجد کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا، تہجد میں اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اگر تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہے تو کم از کم اس کی فکر ہم سے کبھی بھی دور نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ مجھے تہجد کی پابندی نصیب فرما۔ اس لیے کہ تہجد کی پابندی یہ سٹیپ ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت کے ملنے کا۔ اور اگر نہیں مل سکتی، کوئی مجبوری ہے، کوئی بہت پریشانی والا معاملہ ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے گھر کے اندر ایسا معاملہ ہے، یا کوئی اور بیماری ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس سلسلے میں یا تو ہم اپنے مشائخ سے مشورہ کریں، یا یہ کہ کم از کم سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر کے سوئیں، دو رکعت نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں تہجد کی نیت کے ساتھ۔ حتیٰ کہ جن اللہ والوں کی تہجد نصیب اگر مس ہو بھی جاتی ہے تو باقاعدہ حدیث پاک میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی قضا کیا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو یہ فرض تھا نا، تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، تو قضا کرنا سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے بھی اگر تہجد قضا ہو چھٹ جاتی ہے تو وہ اشراق کے وقت میں باقاعدہ دو رکعت تہجد کی قضا کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ تو تہجد اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ کی محبت تہجد کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے تہجد کی توفیق مانگنی چاہیے۔ پھر یہ محبت ہمیں ملے گی کیسے؟ جیسے کہ ہم نے شروع میں سنا کہ یہ محبت، اس کا مقام انسان کا دل ہے، اور اس دل کے ہم ٹکڑے نہیں کر سکتے کہ ایک ٹکڑا ہم نے فرعون کو دے دیا یا دنیا کو دے دیا اور ایک ٹکڑا ہم نے اللہ تعالیٰ کو دے دیا، یہ ایک ہی ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت اگر ہم نے اپنے دل کے اندر لانی ہے تو اس دل کو غیروں کی محبت سے ہمیں فارغ کرنا پڑے گا. غیر کی محبت، غیر اللہ کی محبت، یہ نجاست کی مانند ہے. اور جس برتن کے اندر نجاست لگی ہوئی ہو ہم اس کے اندر دودھ ڈالنے کا وارہ نہیں کرتے. اتنا صاف شفاف اور اتنا اچھا صحت بخش غذا والی چیز ہے اور یہ ہم اس نجاست والے برتن میں ڈال لیں، اب تو کوئی اس کو پینا بھی پسند نہیں کرے گا، ضائع ہو جائے گا یہ دودھ. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس دل کے اندر نہیں ڈالتے جس دل کے اندر دنیا کی محبت سمائی ہوئی ہو، اللہ کے غیر کی محبت سمائی ہوئی ہو. اس غیر کی محبت کو ہم اپنے دل سے جیسے جیسے نکالتے رہیں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں انٹر ہوتی رہے گی. اور جب یہ غیر کی محبت کامل طور پر نکل جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی کامل محبت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی. تو اس دل کو غیر کی محبت سے ہمیں فارغ کرنا ہوگا. غیر کی محبت کے بارے میں تفصیلی باتیں ہوئی ہیں، پچھلے ہفتے کا ہمارا پورا بیان ہی اس ٹاپک کے اوپر تھا، دنیا کی محبت. تو دنیا کی محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عموماً ہم اپنی نیکیوں سے اتنا کے اوپر اتنا فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی دنیا کی محبت نہیں ہے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، ہم نیکیاں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن دنیا کی محبت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، دنیا کو ہم نے بڑا بنایا بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وہ تمثیل ہے آپ نے اکثر مشائخ کے بیانات میں سنی ہوگی، جس میں ملکہ بلقیس کے پاس جب سلیمان علیہ السلام کا خط آیا تو انہوں نے اس طریقے سے اپنے دربار کے وزیروں کو اور بڑوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب بادشاہ کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بستی کے اندر فساد مچا دیتے ہیں، اور اس بستی کے اندر جو چیز معزز بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو، جو لوگ معزز بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے اس بستی میں سے نکال دیتے ہیں. تو اسی کے اوپر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمثیل بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالی کا نام دل کی بستی کے اندر داخل ہوتا ہے تو دل کے اندر جو دنیا معزز بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل میں سے نکال دیتا ہے. تو دنیا کی محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری دولت آ جائے اور ہم بہت انجوائے کرنے والے ہو جائیں اور ساری دنیا ہماری واہ واہ کرنی شروع ہو جائے اور ہمیں سونا چاندی کے ڈھیر مل جائیں اور ہمیں یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے. صرف یہ دنیا کی محبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ دنیا کی محبت یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا کی چیزیں ہمارے دل کے اندر عزت رکھتی ہیں، مقام رکھتی ہیں. کسی کے پاس دنیا ہے تو اس کی ہم عزت کرتے ہیں، جس کے پاس دنیا نہیں ہے ہم اس کی عزت نہیں کرتے، چاہے ہم دیندار کیوں نہ ہو. دینداروں کی بھی عزت اس وقت کریں گے جب ان کے پاس دنیا ہو. اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے، فرفر انگریزی بولنے والے ہوں اور ساتھ ساتھ دین کا بھی کام کر رہے ہوں، بہت اچھے لگتے ہیں. ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، سائنٹسٹ ہوں اور ساتھ ساتھ دین کا بھی کام کر رہے ہوں، بہت اچھے لگتے ہیں. یا اگر یہ سب کچھ نہ ہو، صرف ایک عالم دین ہو، مفتی صاحب ہو، لیکن ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ ان کی عزت بہت کرتے ہو، تو ان کی عزت کرنے کی وجہ سے ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں. کیوں؟ آخر امیر لوگ، دنیا والے ان کی عزت کر رہے ہیں تو یقیناً ان کے پاس کچھ ہوگا. تو معیار کیا ہے عزت کا ہمارے پاس؟ معیار ان کا علم نہیں ہے، ان کا تقوی نہیں ہے، ان کا آخرت کی فکر نہیں ہے، ان کے خوف خدا نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ چونکہ دنیا والے ان کی عزت کر رہے ہیں اس وجہ سے میں ان کی عزت کروں گا. یہ بھی دنیا کی محبت ہے. صرف یہ نہیں کہ جی میں بہت ساری دولت چاہتا ہوں. تو دنیا کی محبت کو سمجھنا پڑتا ہے، یہ ہے کیا چیز. اتنا آسان نہیں ہے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دینا، اس کے لیے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، صلواتیں سننی پڑتی ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے. کٹ کٹ کر کے یہ دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے، مٹھائی کھا کے نہیں نکلتی، کٹ کٹ کر کے نکلتی ہے. دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے تب اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمارے دل میں آسانی کے ساتھ آ جائے گی. یہ دل خالی نہیں رہے گا, ویکیوم ایگزسٹ نہیں کر سکتا اس دنیا کے اندر. جب ایک چیز نکلے گی دوسری چیز آ جائے گی. تو کسی نے ایک شیخ سے پوچھا کہ کیا دل بھی سجدہ کرتا ہے, کیا دل بھی سجدہ کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں دل بھی سجدہ کرتا ہے, لیکن جب یہ کسی کو سجدہ کرتا ہے تو یہ قیامت تک پھر اس سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھاتا. دل کا سجدہ پرماننٹ ہوتا ہے, جب بھی اللہ رب العزت کے سامنے بچھ جاتا ہے نا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اٹھتا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے دل کی حفاظت کرتے ہیں, اس کو دنیا کی محبت سے محفوظ کر کے رکھتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ جس نے کہ اتنی محنت کر کے میرے سامنے اپنے دل کو میرے حوالے کر دیا ہے, اب کہیں دوبارہ شیطان اس کو چک کے نہ لے جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے دل کی حفاظت بھی کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, یہ اصول اللہ ہی نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا. تو جو شخص محنت کرتا ہے, مجاہدے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کو مانگتا ہے, اپنی چاہت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتے, اس کو ناکام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ بھئی یہ زیادہ سے زیادہ کتنی محنت کر لے گا, اس کے پاس تو وہ ہے ہی نہیں جو کہ میری محبت کی قیمت میں چکایا جا سکے. اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت کی قیمت کا پتہ ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کی قیمت بہت بڑی ہے, یہ میرا بندہ اس کی قیمت نہیں چکا سکتا. تو اللہ تعالیٰ صرف ہمارے دل کی نیت کو دیکھتے ہیں, چاہت کو دیکھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے میری دعوت کے اوپر لبیک کہا یا نہیں کہا, کیا اس نے میری طرف قدم اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. اگر یہ قدم اٹھا لیتا ہے, دعوت پہ لبیک کہہ دیتا ہے, اللہ والوں کی مجلس میں اس نیت سے جاتا ہے کہ بھئی ان کے دل میں اللہ کی جو محبت ہے یہ میرے دل میں بھی آ جائے, تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا مانگیں کہ اے اللہ آپ کا قرب پانے کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, ساری چاہتیں ساری خواہشات میں نے آپ کی خواہش کے سامنے قربان کر دی, میں آپ کا بندہ بننے کے لیے تیار ہو گیا. ترکت اللات والعزا جمیعا, میں نے ہر لات اور ہر عزا کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا یا اللہ. تو اس طریقے سے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کو مانگیں, اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیں گے. کتنے پیارے محبت میں ڈوبے ہوئے شعر ہیں کہ جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو مانگیں. فرمایا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا, ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا, وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں,
وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل چراغ سحر بجھا چاہتا ہوں چراغ سحر بجھا چاہتا ہوں بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں ستم ہو کے ہو وعدہ بے حجابی ستم ہو کے ہو وعدہ بے حجابی کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں
تو ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے بندے اسی وقت بنیں گے جب ہم اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کو کم فوقیت دینا شروع کر دیں اور اس کے اندر صرف دنیا کی ظاہری چیزیں نہیں ہوتی ہیں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے وہ ہم خود ہیں وہ ہمارا اپنا نفس ہے کوئی اور چیز بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی سوائے اس کے اپنی نفس کی خواہشات کے جب ہم اللہ کی خواہش کے اوپر اپنے نفس کی خواہشات کو فوقیت دیتے ہیں تب ہی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تب ہی ہم گناہ کرتے ہیں تب ہی ہم تکبر کرتے ہیں تب ہی ہم عجب کرتے ہیں تب ہی ہم غیظ و غضب کرتے ہیں دوسروں پر ظلم کرتے ہیں تو اپنے نفس کی میں کو مٹا لیجئے جب تک یہ میں رہے گی اللہ دل کے اندر نہیں آ سکتا جب تک یہ میں نہیں مٹے گی اس وقت ہم تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی میں کو فنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا صحیح معنوں میں وصل عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا سے پہلے یہ عاجز آپ کے سامنے توبہ کے کلمات پڑھے گا جیسے کہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ ہم کبھی بھی مستغنا نہیں ہو سکتے یہ توبہ ہی وہ عمل ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالی کے خلاف عمل کر رہا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی کے مخالف سمت کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا رخ پھر جاتا ہے اور اب وہ اللہ تعالی کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جتنے اعمال کرے گا ان اعمال کے بقدر وہ اللہ تعالی کی طرف دوڑنا شروع ہو جائے گا لیکن کم از کم توبہ کرنے سے اس کا رخ تو پھر گیا نا اب جہنم کی طرف شیطان کی طرف چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں اب ان کی طرح اس کا رخ نہیں رہا اس وجہ سے توبہ اتنا ضروری عمل ہے اور اتنا بار بار کرنے کا عمل ہے کہ ہم اس کو ہر وقت کیا کریں اکیلے میں بھی کیا کریں اور دوسروں کے ساتھ مل کر کے بھی کیا کریں اللہ والوں کی محفلوں میں جب کبھی بھی توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں تو ہمیں شوق کے ساتھ اور سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھنا چاہیے تو ایسی نیت کر لیں اور پھر پیچھے پیچھے ان کلمات کو دہرا لیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. توبہ کی نیت کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم یقیناً توبہ طائب ہو چکے ہیں. کچھ کلمات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں, اگر آپ پہلے سے کوئی معاملات نہیں کر رہے ہیں تو ان معاملات کو کر کے دیکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی. یہ کلمات کل یہ معاملات کل چھ ہیں. معاملات کا مطلب ہوتا ہے روزمرہ کے روٹین کے اندر داخل کرنے والی چیزیں. تو یہ کل چھ ہیں. نمبر ون کہ روزانہ صبح اور شام استغفار کی تسبیح 100 دفعہ انسان کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. دوسرا معمول ہے روزانہ صبح 100 دفعہ اور شام کو 100 دفعہ درود شریف پڑھا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول جو ہر مومن کی زندگی میں ضرور سے ہونا چاہیے وہ یہ کہ قرآن شریف کی کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ کرے. اگر ایک پارہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے, نہیں تو آدھا پارہ کر لے, کوارٹر پارہ کر لے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو چند رکوع کر لے, کچھ آیات تو کم از کم تلاوت کر لے. قرآن کے بغیر مومن کی زندگی نہیں گزرنی چاہیے. عورتوں کو جن دنوں میں تلاوت نہیں کرنی ہوتی وہ ان دنوں میں تلاوت نہیں کریں گی, لیکن باقی معمولات ان کے لیے روزانہ کے ہوتے ہیں. درود شریف روزانہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام, استغفار روزانہ صبح 100 دفعہ اور شام کو 100 دفعہ, اور قرآن شریف کی روزانہ تلاوت. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو. لیکن ہم یعنی ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں. جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تبھی وہ گناہ کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے وہ گناہ کر نہیں سکتا. تو یہ ہمارا گول ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہم کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم بھی ہے کہ یذکرون اللہ اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم, کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کھڑے بھی اور بیٹھے بھی, اور جب تم لیٹے ہوئے ہو اپنے جنوب کے اوپر تب بھی تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. ہاتھ کام کاج میں مصروف, دل اللہ کی یاد میں مصروف. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا کام کاج سے فارغ کر لیں, تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کی نیت کر کے بیٹھ جائیں. نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, یعنی اللہ اللہ کا نام یہ میرے دل سے نکل رہا ہے اور میں بس بیٹھا اس کو سن رہا ہوں. تو اس نیت کے ساتھ انسان بیٹھ جائے, اب جتنی دیر بیٹھے گا وہ سارا کا سارا مراقبہ کہلائے گا. تو اپنے دل کی طرف فوکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور تصور کریں کہ اللہ کی کا نام جو ہے وہ میرے دل سے پکارا جا رہا ہے اور میں اس کو بیٹھا سن رہا ہوں. اس کے اندر نہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے, نہ سر کو جھک کو ہلانا ہے, نہ لمبی لمبی سانس لینی ہے, بلکہ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور بس یہ تصور کریں کہ اللہ کا نام جو میرے دل سے نکل رہا ہے میں اس کو بیٹھ کر کے سننے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بیسیکلی اپنے دل کی طرف فوکس بنانا. تو یہ کل 5 معاملات ہوتے ہیں، اور چھٹا معمول جو ہے وہ بس اپنے تمام معاملات کے اندر کسی کے ساتھ مشورہ کرنا جس کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا ہے، ان کو اپنے احوال دنیاوی بھی بتانا، دینی بھی بتانا، اور مشورے کے ساتھ چلنا. یہی ہمارے دین کا سسٹم ہے، یہی ہمارے دین کا نظام ہے. اس نظام کے بغیر ہمارا دین ناقص رہتا ہے، کامل نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا دین کتابی دین نہیں ہے، یہ دین بندوں کے ساتھ آیا اور بندوں ہی نے اس دین کو آگے چلایا. کتابیں تو دین کے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. دین کتابوں سے خالصتاً حاصل نہیں کیا جاتا، دین بندوں سے حاصل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بندوں کے دلوں سے ہی آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. تو بندوں کی صحبت اسی طرح سے اختیار کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ مشورے کا تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ انسان صحبت اختیار کرتا ہے، اس صحبت سے انسان صحابی بنتا ہے. جتنے صحابہ تھے وہ عبادتیں بھی بہت کرتے تھے، بہت سارے دوسرے اعمال کرتے تھے، لیکن ان کی نسبت کسی دوسرے عمل کی طرف نہیں کی گئی، صرف ان کی نسبت صحبت کی طرف کی گئی. تو صحبت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اسی سے انسان پھر دین کے راستے کے اوپر آگے بڑھنے کا صحیح معنوں میں قابل ہوتا ہے، ورنہ پھر شیطان موجود ہے. شیطان موجود ہے، وہ اللہ تعالی نے رکھا ہے. جو اپنے سمجھ کے مطابق دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ شیطان کے وار سے بچ نہیں سکتا، شیطان کے دھوکوں سے مکر و فریب سے پھر وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں شیطان کا ایک سسٹم رکھا ہے، اللہ ہی نے رکھا ہے نا شیطان کا سسٹم، شیطان نے خود تو نہیں اپنے آپ کو پیدا کر لیا. اللہ نے جہاں شیطان کا سسٹم رکھا ہے، اسی طرف رحمان کا بھی ایک سسٹم رکھا ہے کہ رحمان والے بندے اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیشہ رکھے، اور شروع سے جو ہے وہ بندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کام کیا. تو اس وجہ سے دین جو ہے وہ دراصل بندوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنے اور بندوں کی مدد کے ساتھ ہی صحیح معلوم انسان کی زندگی میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیں، اس کے بعد دعا کریں.
عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، کہ بس میرا آسرا یہی ہے. رہے سلامت تمہاری نسبت، کہ بس میرا آسرا یہی ہے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انک انت الوہاب. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم انا نسالك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے کریم آقام، تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہمیں شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ، برے چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. اے اللہ، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہر قسم کے فتنے سے، پریشانی سے، مصیبت سے، آزمائش سے، آلام سے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، فتنہ مال سے، فتنہ جمال سے، ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی، ہمارے اولادوں کی دلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے ہم سب کے دلوں کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما، اے اللہ غیر کی محبت کو ہمارے دلوں سے دور فرما، اے اللہ ہمارے نفس کا رحمت کے ساتھ تزکیہ فرما، عافیت کے ساتھ تزکیہ فرما، اے اللہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مشکلات کے راستے سے ہمارا تزکیہ نہ فرما، اے اللہ عذاب کے راستے سے ہمارا تزکیہ نہ فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے ہمارا تزکیہ نہ فرما، اے اللہ اپنے اختیار کے ساتھ آپ کی کثرت کے ذکر کرنے کے ساتھ ہمارا تزکیہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت و عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جن بیماریوں کا ہم شکار ہیں اے اللہ ان کو ہم سے دور فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہم ظاہر میں تیرے بندے ہیں حقیقت میں انتہائی گندے ہیں، اے اللہ ہمارے نفس کی گندگیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا بنا، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا، اے اللہ بلکہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ اچھا بنا، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہمارے رمضان کے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ رمضان کے باہر کے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما، اے اللہ مشکل دور میں زندہ ہیں تیرے کمزور ترین بندے ہیں، اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم آگے کیا بڑھیں گے، اے اللہ ہم تو جہاں کھڑے ہیں اس مقام کی حفاظت بھی ہم سے نہیں ہو سکتی، اے اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑیے، اے اللہ ہمیں اپنے اور آپ کے دشمن کے حوالے نہ کر دیجئے، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ دشمنوں کے حوالے نہ فرما دیجئے، اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرما، اے اللہ دنیا والوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ دنیا کے معاملات میں الجھا نہ فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے لیے فارغ فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھ پیر کو اپنے دین کی خدمت کے لیے فارغ فرما، اے اللہ ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ دین کی عزت کے لیے ہمیں قبول فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی عزت رفتہ کے لیے ہمیں قبول فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ اس کے بدلے ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ جنہوں نے اس مل بیٹھنے کا انتظام کیا اے اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ ان کے گھرانوں میں اس کا فیض جاری فرما، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے، علم کے لیے، عمل کے لیے اے اللہ ان کو قبول فرما، اے اللہ ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے اولادوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دینداری اور اطاعت گزاری والی زندگی کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنی محبت کو ہمارے انگ انگ میں، ہڈی ہڈی، بوٹی میں، بوٹی بوٹی میں پیدا فرما، جاری فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں جاری فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں جاری فرما، اے اللہ ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنی اطاعت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام سنتوں کے اوپر مر مٹنے والا بنا، اے اللہ سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، توجہات میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ ان کی محبتیں عطا فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔